بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ آیہ مبارکہ پچھلے جمعے اس پر بات ہو رہی تھی، اس کا ترجمہ اور ایک حد تک تشریح میں نے عرض کر دی تھی. نتائج پر بات نہ ہو سکی، وقت ختم ہو گیا تھا. یہ خوبصورت سی ترتیب اللہ کریم نے بتائی ہے کہ آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، تو اسلام اسے یقین کامل دیتا ہے. والمؤمنین والمؤمنات، یقین رکھنے والے مرد، یقین رکھنے والی عورت. یعنی اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسے توحید باری پر، رسالت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، ضروریات دین پر، آخرت، قیامت، ثواب، عذاب، فرشتے، ضروریات دین، اللہ کے انبیاء، اللہ کی کتابیں، جو کچھ قرآن کریم نے بتایا ہے اس پر اسے ایک یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. ایک بات ہم سنتے ہیں، بات سن لی، چلو بات تھی، ہوگا شاید، ایسا ہوگا، نہیں ہوگا، یہ یقین نہیں ہے. یقین یہ ہے کہ اسے قطعی اعتماد ہو جائے کہ یہ بات سچی ہے. والقانتین والقانتات، جسے یقین ہو جاتا ہے پھر وہ اطاعت سے روگردانی نہیں کرتا. یہ آخرت کا یقین ہے جو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. تو جسے یقین میں کمی ہو وہ رسماً عمل کرتا ہے، کبھی کر لیا، کبھی نہ کیا. عمل جو ہے اور اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، دین پر عمل جو ہے، پھر یہ صداقت عطا کرتا ہے، راست بازی عطا کرتا ہے، گناہ سے رکنے کی توفیق عطا کرتا ہے، خشیت الہی عطا کرتا ہے. اللہ سے ایک ایسا تعلق، ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ آدمی اس کے ٹوٹنے کے اندیشے سے لرزاں ترساں رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال ہو تو مال خرچ کرتا ہے، قوت ہو تو قوت خرچ کرتا ہے، علم ہو تو علم اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے، اقتدار ہو تو اسے حق پہ چلاتا ہے. والصائمین والصائمات، ان کی زندگی اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح کوئی روزہ دار ہوتا ہے کہ روزے کے سارے آداب کا خیال کرتے ہوئے، پیاسا ہو، بھوکا ہو، لیکن روزہ نہیں توڑتا. زندگی پوری ایک روزہ، ایک ترتیب بن جاتی ہے اور عمل شریعت پر عمل نصیب ہوتا ہے. اور انہیں اپنے آبرو کی حفاظت کی توفیق مل جاتی ہے، مرد ہو یا عورتیں اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس میں اتنے اوصاف ہوں اسے ذکر دوام کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا ذرہ ذرہ وجود کا ذاکر ہو جاتا ہے، مرد ہو یا خاتون اسے ذکر دوام نصیب ہو جائے، آت اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، یعنی یہ سارا کرنے کے باوجود انسان ہے، عمل میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی خلوص میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوشاں رہتا ہے تو اللہ کریم نے ان خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے اپنی رحمت وسیع رکھی ہے، وہ اجرن عظیمہ بخشش بھی ہوگی، اس کے بعد بے پناہ بڑا انعام بھی ہوگا، لیکن یاد رہے اس ساری ترتیب سے گزرتا ہوا بھی جو ذکر کثیر پر پہنچے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ تا دم واپسی اللہ پر اعتماد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پابند رہے۔ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یعنی نبی سے گناہ کا تصور نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، خیر القرون کے لوگ، یہ محفوظ ہیں، انہیں حفاظت الہیہ نصیب ہے، اللہ کریم ان کی گناہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ معصوم وہ ہستیاں ہیں انبیاء جن سے گناہ کا صدور ممکن نہیں، یہ محفوظ ہیں، ان کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، لیکن بتقاضائے بشری اگر خطا کا صدور ہو جائے تو پھر وہ مثالی توبہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی توفیق الہی ہے۔ کچھ چند واقعات جو صحابہ کرام کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی پھر انہوں نے توبہ بھی مثالی کی، بلکہ ایک شخص کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک صحابی کے بارے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بیزاری کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا اس نے جو توبہ کی ہے اگر یہ ساری امت پر بانٹ دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد کے لوگ اور بالخصوص آج کے لوگ جنہیں ذکر نصیب ہوتا ہے اور پھر ذکر پر انہیں استقامت، پھر یقین، پھر صبر، پھر یہ اطاعت الہی، یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں، تو وہ نفس اور شیطان کے ساتھ انہیں زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی کتنے بلند منازل کسی کو نصیب ہو جائیں، موت تک روح کے بدن سے نکلنے تک وہ مکلف ہے اور اس کی ہر کیفیت جانچی جائے، یہ نہیں کہ اب اسے اتنے مراقبات ہو گئے یہ جو جی چاہے کرتا پھر۔ ہوتا کیا ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ مروا دیتے ہیں، سب سے بڑی مصیبت دنیا میں نیک لوگوں کے لیے ان کے مرید اور عقیدت مند ہیں، یہ اندھی اطاعت کرتے ہیں، کوئی ایسا کام جس کی شرن مجبوری نہ ہو، شرعی حکم نہ ہو، کسی کا نہ مانا جائے۔ آپ کو آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے، آپ اپنا فیصلہ خود کریں، کسی کا کیوں مانتے ہیں؟ لیکن یہاں آ کر جب لوگ اندھی عقیدت میں آ جاتے ہیں تو اللہ سے اعتماد بندے کھو بیٹھتے ہیں، وہ روزی کے لیے بھی بندوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی مجھے کتنے پیسے دیتا ہے، یا کوئی اور فریب بنا لیتے ہیں، او جی میں یہ چیزیں بیچ رہا ہوں، بھئی آپ کیوں بیچ رہے ہیں، آپ اپنا جو ساری زندگی کا اپنا کام کرتے تھے وہ کریں۔ اچھا میں نے لوگوں کو دیکھے وہ تبھی بن جاتے ہیں، اب عقیدت مند ہی ان سے دوائیں لیتے ہیں اور وہ مرضی کے پیسے چارج کرتے ہیں، بھئی آپ نے ساری عمر نہ طب پڑھی نہ کسی مطب میں گئے نہ کسی طبیب کے پاس، تو کیسے طبیب بن گئے؟ وہ لوگ عقیدت میں جی حضرت صاحب ہیں، وہ لیتے ہیں دوائی 20,000 روپیہ لیتے ہیں، حضرت صاحب کی موجیں لگی ہیں، بندے مریں یا جیئیں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یاد رکھیں، طبابت کرنے کے لیے طب کا پڑھنا لازمی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ طب پڑھنے کے بعد کسی حاذق طبیب کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر عملی تجربہ بھی حاصل کرے، اسے نبض دیکھنا آتا ہو، وہ بیماریوں کے ناموں سے، ان کے شناخت سے، ان کی کیفیات سے واقف ہو، وہ دواؤں جڑی بوٹیوں اور ان کے اثرات سے واقف ہو، اور اس میں استعداد ہو کہ بیماری شناخت کر کے اس کی دواؤں تجویز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد بھی ایک شرط لگاتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہو، کئی خامخواہ، لیکن تھوڑے لوگ نقصان پاتے ہوں، تو اس کے لیے طب جائز ہے، ورنہ شرعی طور پر طبابت حرام ہے۔ جس نے طب پڑھی نہیں، اس کے لیے طب کا پیشہ کرنا شرعاً حرام ہے۔ اور اگر اس کی غلطی سے کوئی بندہ مر گیا تو قیامت کو اس سے قتل کی جواب دہی ہوگی، کیونکہ وہ طب جانتا نہیں تھا، اس نے بندے کو قتل کر دیا۔ طبیب جو فاضل ہے، کسی فاضل سے اس نے سیکھا ہے یا کسی درسگاہ سے سیکھا ہے، پھر کسی طبیب کے ساتھ 2-4 سال تجربہ حاصل کیا ہے، اس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ غلطی سے اس سے کوئی بندہ مر جائے تو وہ غلطی شمار ہوگی۔ جس نے سیکھا نہیں، میں شروع کر دوں دوائیں دینا، مجھ سے کوئی مر گیا تو وہ قتل شمار ہوگا۔ لوگ لینا شروع ہو جائیں، جی حضرت صاحب دے رہے ہیں، بھی حضرت صاحب دے، کوئی آگاہ پیشہ ہوتا ہے کسی چیز کا، کوئی کم از کم کوئی ایسی چیز جس سے کسی کو شفا ہوتی ہو، کچھ کچھ اللہ کا خوف۔ پھر اس کا ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری محنت ضائع ہو جاتی، وہ مرتے دم تک تو اسی زوم میں رہتا ہے کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے تمہاری تو امیدیں لوگوں کے ساتھ لگ گئی تھیں، تم نے تو دامان الہی چھوڑ دیا تھا، تم تو دامان الوہیت چھوڑ چکے تھے، تم تو چند چکوں کے عوض لوگوں کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، تو تمہارے پلے تو کچھ نہیں، اس وقت پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ جھاڑ پھونک پر اجر لینا شروع کر دیتے ہیں، 2-4 لکیریں ڈال دیں، تعویذ لکھ دیے، اور رزق کا ذریعہ بنا لیا۔ بھائی رزق کے ذرائع معروف ہیں، اگر کوئی کسی کو علاج معالجے کے لیے تعویذ لکھ کر دیتا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ تعویذ معلوم عبارت ہو، قرآن کی آیت ہو، یا کوئی حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہو، اور اس کے معنی آتے ہوں۔ غیر معروف الفاظ جن کے معنی نہیں آتے، یہ جادوگروں کے اور ان کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کے تعویذ نہیں لکھنے چاہیے۔ کوئی تعویذ دیتا ہے یا دم کرتا ہے تو اس پر اجرت لیتا ہے، اور وہ اجرت جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن نہ لینا بہت بہتر ہے، اسے ذریعہ معاش نہ بنایا جائے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کی بہتری کی خاطر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، سمجھ ہے، اجازت ہے، اس سے کسی کو شفا ہوتی ہے تو دیں، لیکن اس پر اپنی روزی کا بوجھ نہ ڈالیں، افضل یہ ہے۔ تیسرے نذرانے لینا شروع کر دیتے ہیں، جی وہ فلاں آیا وہ مٹھائی لایا، فلاں آیا وہ 50,000 روپیہ دے گیا، فلاں آیا وہ اتنے دے گیا۔ یار کیوں روزی اپنی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ سب سے آخری بات، سلوک ہو، تصوف ہو، دوام ذکر ہو، مراقبات ہو، منازل ہو، بنیادی بات بھی اعتماد اللہ ہے، اور آخری بات بھی اعتماد اللہ۔ جب اللہ سے اعتماد متزلزل ہوا، لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ ساری چیز تباہ ہو، کچھ بھی نہ بچی۔ امیدیں جب لوگوں سے وابستہ ہو گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی اور کرنی چاہیے بھی نہیں، ورنہ بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کے انجام بڑے بڑے عبرتناک ہوئے ہیں. اور جوں جوں کسی کو ان کیفیات میں، جو قرآن نے یہ سارا تصوف قرآن نے بیان کیا ہے، یہی تصوف ہے، تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے. کلمہ پڑھنا، اسلام قبول کرنا اور پھر یہ کیفیات حاصل کرنا، یہ تو اسماء ہے نا، نام ہے. مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار، ان کی ایک کیفیت بھی ہے. غصہ ایک نام ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو ایک کیفیت بھی ہے. خوشی ایک نام ہے، کسی بات سے خوشی ہوتی ہے تو ایک کیفیت بھی ہوتی ہے. یہ اسماء ہیں، ان کی کیفیات دل پر وارد ہوں تو یہی تصوف. اگر یہ اسماء ہی رہیں اور ان کے نام اور ان کے تراجم اور تشریح پڑھتے رہیں تو یہ علم ظاہر ہے. ان کی کیفیات دل پر وارد ہوں تو یہ علوم بات نہیں ہے اور یہ تصوف. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی بنیاد ہے اعتماد علی اللہ پر. جب آپ کا دال روٹی کا بھروسہ اللہ پر نہ رہا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنے لگ گئے، تو بات ختم ہو گئی، ساری بات ختم ہو گئی، باقی بچا ہی کچھ نہیں. یہ بنیاد تھی اور یہی اس کا حاصل بھی تھا. چونکہ اعتماد علی اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ آپ کہیں ہم یہاں آئے تو یہاں اللہ کریم بیٹھے تھے. نہیں، اللہ ہر جگہ بھی ہے، لیکن اللہ کو پانا بھی اتنا آسان نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہے، ہم میں استعداد نہیں کہ اس کے ہر جگہ ہونے کو محسوس کر سکے. سورج ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہے، لیکن اندھے کو کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں ہے، اس میں دیکھنے کی استعداد نہیں. اللہ کریم تو ہر جگہ موجود ہیں، ہم میں یہ شعور نہیں کہ ہم سمجھ سکیں. اگر ہم سمجھ سکتے تو ہم اللہ کی نافرمانی اس کے روبرو کیوں کرتے. تو بالخصوص ان احباب کے لیے جو تصوف میں محنتیں کرتے ہیں، عمریں لگاتے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذکر کثیر نصیب ہو جائے تو بندہ بری نہیں ہو جاتا، بلکہ زیادہ آزمائش میں چلا جاتا. ایک عام آدمی کا تھوڑا بہت لالچ کر بھی لے تو شاید معاف ہو جائے، ایسا بندہ کرے گا تو اس کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھو، لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دو. یہ کیا ہے، کون ایسا بھلے، اسے کیا حق حاصل ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ادھر کرا دو، اس کے بیٹے کی، تم کون ہوتے؟ تم اپنی اولادوں کے ذمہ دار ہو، کرتے ہو یا نہیں، لوگ اپنے ذمہ دار ہیں. اور یہ شادیوں والوں نے بھی اندھیرا آنا ہوا ہے، روز کسی نہ کسی کے پلے پڑے ہوں گے. جو آپ فرمائیں گے وہ اگر بس جائے تو کہتے ہیں ہماری اپنی دانش مندی ہے، اور ان کا جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں حضرت صاحب نے کہا تھا، وہ جھگڑا اس کے سر پڑ جائے تو حضرت صاحب پنگے لیتے ہی کیوں ہیں؟ بلکہ مجھے جی استخارہ کی، میں نے کہا یار شادی کے لیے استخارہ میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ استخارہ شادی کے لیے شرط ہو. شادی کا ظاہری طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، پہلے بندے کا دین دیکھو، اس میں عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہے، عمل ہے، اس کے بعد اس کی دنیا دیکھو، رزق حلال کماتا ہے، شادی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، ان کا کردار خاندانی لوگ. اسی لیے کف کا حکم دیا شریعت نے کہ آپس میں ایک درجے کے لوگ، چونکہ ان کا رہن سہن اور ان کا مزاج ایک سا ہوتا ہے، تو آپس میں گزر بسر اچھی طرح کر لیتے ہیں. ورنہ کف کوئی شرط نکاح نہیں ہے کہ غیر کف میں نکاح نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں. کف میں شادی کرنا بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سٹیٹس کے لوگوں کا رہن سہن، عادات، خصائل ایک طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا جلدی آپس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کسی صاحب مجاز کو، کسی پیر صاحب کو، ہمارے سلسلے کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کے رشتے کراتا ہے، کوئی حق نہیں ہے اسے اپنے گھر کے اپنے خاندان کے سنبھالے۔ لوگ خود دیکھیں، مجھے بھی لکھتے ہیں جی آپ کا کیا مشورہ ہے جی، میں کہتا ہوں جی میرا مشورہ ہے کہ خود دیکھ بھال کر کریں، سیدھی سی بات۔ تو یہ چیزیں جب نصیب ہو جائیں تو بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، لیکن ابتلاء اور آزمائش بڑھ جاتی ہے اور ان کو سنبھالنا چاہیے، اور اللہ مہربانی کرے ان پر خاتمہ نصیب ہو تب بات بنتی ہے۔ ہاں اللہ کا وعدہ ہے بخشش کا، اور بہت بڑے اجرن عظیمہ، بہت ہی بڑے انعامات کا، وہ کتنے بڑے ہوں گے وہ اللہ ہی جانے۔ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اگر اجر عجین کے مستحق ہو گئے ہیں، اگر بہت سے منازل و مدارج پا لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ذاتی اختیارات انہوں نے بالکل کھو دیے ہیں۔ کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کی پسند و ناپسند کا کوئی سوال پیدا، پھر اطاعت کے سوا چارہ ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب ہوا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل بعثت، اعلان نبوت سے پہلے، اسے عکاظ کے بازار سے حضور نے خریدا اور انہیں آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے بیٹا بنا لیا۔ تو اہل مکہ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا کرتے تھے۔ عہد جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ کسی کو جب کوئی متبنہ بنا لیتا، منہ بیلا بیٹا بنا لیتا، تو پھر وہ حقیقی بیٹے کے سارے حقوق اسے مل جاتے۔ جس طرح حقیقی بیٹے کی محارم ہے کہ وہاں سے نکاح ہو سکتا ہے فلاں سے نہیں، اسی طرح اس کی محارم بھی بن جاتی ہیں، اس کے لیے جو حقوق ہیں کہ جائیداد میں، وراثت میں، وہ سارے حقیقی بیٹے کے حقوق اسے حاصل ہو جاتے، اور اسے جس کا متبنہ تھا اسی کے نام سے بیٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اللہ کریم اس رسم کو مٹانا چاہتے تھے چونکہ یہ بنیادی طور پر صحیح تھی نہیں اور کفر کی رسم تھی، تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جوان ہوئے تو اپنی پھپھی زاد بھائی سے ان کی بہن کا رشتہ مانگا نہیں، فیصلہ کر دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح زید سے ہوگا۔ اب حضور کی پھپھی زاد بہن تھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کا بھائی قریش کے اعلی خاندان سے تھے اور روضہ مکہ میں سے تھے، بڑے خاندان کے تھے۔ حضرت زید پھر بھی آزاد کردہ غلام تھے، کہاں ایک مکے کا اعلی خاندان، کہاں ایک مکئی میں مکرمہ میں رہنے والا ایک آزاد کردہ غلام۔ لیکن یہ جو منازل انہوں نے طے کی تھیں، جو قرآن نے بتائی ہیں، ان کا تقاضا یہ تھا کہ ارشاد نبوی سے سر منہ انحراف نہ کیا جائے۔ دو باتیں ہیں، نو مسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے مکہ مکرمہ سے، ان کی کوئی صورت ایسی بنی کہ ان کا نکاح ختم ہو گیا، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ اگر مرد نے پہلے اسلام قبول کر لیا، عورت نے نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا، عورت نے پہلے کر لیا مرد نے نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا، پھر نیا نکاح ہوگا۔ تو اس مرد کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، اب وہ بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں, تو بڑی منتیں کی انہوں نے, بڑا کہلوایا لوگوں سے, پھر وہ بارگاہ رسالت پناہی میں آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اس خاتون سے بڑی محبت ہے, آپ میری سفارش فرما دیجئے, یہ مجھے سے پھر نکاح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو طلب فرما کر فرمایا کہ وہ بڑی منت کر رہا ہے, تم سے بہت محبت کرتا ہے, تمہارا بہت لحاظ کرتا ہے, تمہارا خیال رکھتا ہے, تو تم اسی سے نکاح کر لو. تو انہوں نے فوراً عرض کیا, یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے, میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں. اس نے کہا میں معذرت چاہوں گی, میں اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. بات ختم ہو گئی. یہاں آپ نے مشورہ نہیں دیا, حکم دیا اپنے پپیزاد بھائی کو کہ اپنی بہن کا نکاح حضرت زید سے کر لیں. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے حضور کو بتا دیا تھا, اور حضور من جانب اللہ یہ جانتے تھے کہ یہ شادی کا انجام کیا ہوگا, اور بڑا مشکل کام تھا کہ عملی طور پر اس رسم کو مٹایا جائے, اور خود حضور اکرم اس کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھائیں. چنانچہ وہ نکاح ہو گیا, لیکن ایک قانون بن گیا, ما کان للمؤمن ولا مومنہ, کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو حکم دے اس سے سرے منہ انحراف کرے. یہ کوئی گنجائش نہیں, یہ حکم ایک یہ نہیں ہے کہ حضور نے نکاح کا حکم دے دیا. جتنے احکام اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں ان سے انحراف کرنے کا کوئی رائی برابر بھی گنجائش نہیں ہے. وہ نماز ہو, روزہ ہو, نیکی ہو, وہ جھوٹ بولنے سے بچنا ہو, سچ کہنا, جتنے احکام شرعی ہیں یہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام ہیں. تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ وہ بلا چونو چرا صدق دل سے, دل میں بھی برا نہیں سمجھے گا, خلوص دل سے ان پر عمل کرے گا اور اسے اچھا سمجھے گا. نہیں سمجھتا, عمل نہیں کرتا, تو پھر اس کا ایمان خطرے میں. کسی مومن ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول, اللہ جل شانہ کا فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کسی بات کے بارے طے کر دیں, فیصلہ کر دیں, تو پھر ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سر منہ بھی چوں چراں کریں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو بہت دور دراز گمراہی میں جا پڑا. اب پہلے یہ سارے مدارج لکھے ہوئے تھے کہ اسلام لاتا ہے, ایمان لاتا ہے, سچا ہوتا ہے, صبر کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, آبرو کی حفاظت کرتا ہے, پھر اس کا اسے دعوے میں ذکر نصیب ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کی امیدیں بارگاہ رسالت کی اطاعت سے ہٹ کر کسی اور طرف گئیں, فرمایا بے پناہ جتنی بلندی پر تھا اتنے دور جا کے گرتا ہے. کوئی 3 فٹ سے گرتا ہے تو چوٹ نہیں لگتی, کوئی 10 فٹ سے گرتا ہے تو ٹانگ بازو ٹوٹ جاتا ہے, کوئی 20-30 فٹ سے گرے گا تو شاید مر جائے گا. اسی طرح جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے اتنا زیادہ چور چور ہو جاتا ہے. فرمایا ان بلندیوں سے جو گرے گا, فقد ضل ضلالا مبینا, وہ بہت ہی دور جا کر گرے گا, گمراہی میں بہت دور نکل جائے گا. اب وہ نکاح ہو تو گیا, کچھ عرصہ نباہ بھی ہوا, لیکن نباہ مشکل ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا اپنا مزاج تھا, خاندانی مزاج تھا, اپنی سوچ تھی, حضرت زید رضی اللہ عنہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کے سوچنے کا انداز اپنا تھا، ان کی فکر اپنی تھی، ان کا اپنا ایک درجہ تھا، تو وہ گزارا مشکل ہوتا نظر آیا. اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمارا گزارا تو ہو نہیں رہا، تو بہتر ہے ہم الگ ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ جو ہو گیا اسے نبھانے کی کوشش کرو. اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جب آپ حضرت زید سے فرما رہے تھے جس پر آپ نے انعام فرمایا، اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنی پھپھی زاد سے آپ نے رشتہ کرا دیا، اور یہ اللہ کا بھی ان پر انعام تھا، اور آپ اسے مشورہ دے رہے تھے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈریں اور اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کریں، انہیں خوش رکھیں، انہیں راضی رکھیں اور نباہ کرنے کی کوشش کریں. بتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور اصل بات جو اللہ نے آپ کو بتا دی تھی آپ وہ دل میں چھپا رہے تھے، چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کہا اس رسم کو مٹانے کے لیے ہوگا، پھر ان کی طلاق ہوگی، طلاق کے بعد یہ آپ کی زوجیت میں آئیں گی تاکہ یہ رسم مٹ جائے کہ متولی حقیقی بیٹے کے حقوق نہیں رکھتا. تو حضور یہ جانتے تھے، لیکن یہ اتنی بڑی بات تھی کہ پورے جزیرہ نما عرب میں بدنام ہونے والی بات تھی، ایک پکی رسم بنی ہوئی تھی، نسلوں سے آ رہی تھی، اور اس کے خلاف کرنا، تو یہ حوصلہ اللہ کے نبیوں کا ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، زمانے کی رسومات کی نہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ جرات انہی کو ہوتی ہے. تو فرمایا آپ کو تو پتہ تھا، بتا دیا گیا تھا، آج زمانہ پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہے. اسی آئے کریمہ اور اسی نکاح میں آج کے علماء نے تومتیں بھی لگائی ہیں حضور پر. اس وقت تو مشرکین لگاتے تھے نا، آج جو خود کو عالم بھی کہتے ہیں اور اہل سنت بھی کہتے ہیں، پھر اہل سنت میں سے دیوبندی بھی کہلاتے ہیں، میں نے ان کی اشاعتوں میں اور تحریروں میں پڑھا، پس نہیں کیا کیا افسانے گھڑ دیے، یعنی نہ اللہ سے خوف آتا ہے، نہ بارگاہ رسالت سے حیا آتی ہے. معاذ اللہ یہ تک لکھ دیا جی وہ ان کی بیوی پر حضور عاشق ہو گئے تھے، تو کیا حضور کے گھر میں پیدا ہوئی، آپ کی پھپھی زاد بہن تھی، کو کیسی عجیب مخلوق تھی کہ آپ نے دیکھا، اور پھر آپ شریعت کے پابند میں، کو خدا کا خوف کرو جا. یہ لوگ اپنی نافرمانیوں کا جواز ڈھونڈنے کے لیے ان ہستیوں پر بہتان لگاتے، جی حضور بھی عاشق ہو گئے تھے، ہم کسی پر عاشق ہو جائیں تو کیا، اور انہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں آتا. نبی کسی خواہش کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ہر نبی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کی نہیں اللہ کی اطاعت کرتے. نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ غیر نبی خواہشات کے سامنے کبھی سرنڈر کر بیٹھتے، نبی کبھی ایسا نہیں کرتے. اسی لیے نبی کو معصوم کہتے ہیں کہ اس سے خطا کا امکان ہی نہیں. تو اگر آج کے برائے نام علماء اور بڑی بڑی تحریریں چھاپنے والے لوگ یہ بکواس کرتے ہیں، میں تو اسے بکواس ہی کہوں گا، لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن اس سے ہلکا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تو اس زمانے کے مشرکین و کفار نے کیا طوفان اٹھایا؟ وہ تو تھے حضور کے خلاف، وہ تو الزام ڈھونڈنے کی سٹوری میں لگے رہتے تھے، تو کیا طوفان اٹھا ہوگا؟ ہم سے کلے کا زوجک، آپ مشورہ تو دے رہے ہیں، بتک اللہ، اللہ سے ڈرو. جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے پر اللہ کے نام پر حلال ہو جاتے ہیں. نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں اللہ کے نام پر عہد کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ بی مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں گے, مل کر ایک گھر بنائیں گے, اس گھر میں ایک خاندان بنے گا, معاشرے کو نیک اور اچھے افراد مہیا کریں گے اور آدمیت کی نسل کو آگے بڑھائیں گے, مسلمان بچے ہوں گے, حضور کی امت میں اضافے کا سبب ہوں گے, دیندار ہوں گے, نیک ہوں گے, معاشرے کو اچھے لوگ ملیں گے. یہ ایک معاہدہ ہے, اب دونوں نے مل کر اس کو کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر سرداری پہ جھگڑا ہوتا ہے. میاں کہتے ہیں میرا حکم مانا جائے گا, بیوی کہتی ہے میرا مانا جائے گا, جو تم کہو گے میں اس کے الٹ کہوں گی, جو میں کہوں گی تم اس کے الٹ. ایک تماشا بن جاتا ہے, نکاح کے دوسرے دن سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور لبے گور تک بڑھتا چلا جاتا ہے. حضور نے, اللہ نے حکم دیا کہ آپ انہیں فرما رہے تھے وَاتَّقِ اللَّهِ, نکاح کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم ایک دوسرے پر اللہ کے نام پر حلال ہوئے تھے, اس نام کی عظمت کی لاج رکھو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. غلطی ہو جاتی ہے بندے سے, کیا ہوا, غلطی ہو گئی, برداشت کرو. اگر بیوی جھگڑا کرتی ہے تو مرد جھگڑا نہ کرے, مرد جھگڑالو ہے تو بیوی چپ ہو جائے. تو دو جب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, دونوں جھگڑا کریں گے تو جھگڑا ہوگا, ایک بھی دو سے چپ ہو جائے تو جھگڑا نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے حضرت عوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, جی میرا اور میری بیوی کا بڑا جھگڑا ہوتا ہے, اس کے لیے مجھے کوئی تعویذ دے. حافظ صاحب نے ایک کوئی تعویذ اس پہ کچھ لکھا یا نہیں, کیا پتا انہوں نے کیا لکھا, لپیٹ لپاٹ کے بند کر کے اسے دے دیا کہ اس پر پلاسٹک چڑھا لو, جب تمہارا جھگڑا ہو تو اسے دانت کے نیچے دبا لینا. لے کے چلا گیا. میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سا تعویذ ہے دانت, انہوں نے کہا یار دانت کے نیچے دبائے گا تو اس کا منہ تو بند ہو جائے گا, تو جب یہ چپ کر جائے گا تو وہ بھی خاموش ہو جائے گی, جھگڑا ختم ہو. کہ جھگڑا تو دونوں طرف سے ہوتا ہے, تو کم از کم یہ دانت کے نیچے دبائے گا تو اس کا منہ تو بند ہو جائے گا, تو وہ بھی دو چار بکواس کر کے چپ کر جائے گا. تو ان چیزوں کو اللہ کے نام پہ برداشت کرنا چاہیے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, آپ جس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھنا چاہتے ہیں اللہ اس کو ظاہر فرمائیں گے. یعنی آپ کو اللہ کریم نے بتلا دیا تھا کہ یہ شادی اس رسم کو مٹانے کے لیے ہوگی. پھر آپ کے قلب اثر میں خود بھی یہ خیال تھا کہ میں نے اپنی پھپھی زاد سے زیادتی کی ہے, ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کر کے, اگر وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترا, ان کا گزارا نہیں ہو سکا, تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے امہات المومنین میں داخل کر دیا جائے تاکہ اس سب کا کفارہ ہو جائے, ان کی تالیف قلب بھی ہو جائے, ان کو وہ درجات اور وہ مقامات بھی نصیب ہو جائیں. واللہ مبدیہ, اللہ اس بات کو ظاہر کریں, وتخشى الناس, آپ کو تو لوگوں کے تانوں کی فکر تھی کہ لوگ بہت شور کریں گے, بہت تانے ماریں گے. واللہ حق ان تخشاہ, لیکن یہ حق اللہ کا ہے, لوگ کریں گے باتیں, کریں گے باتیں, چپ ہو جائیں گی, کیا ہوگا. یہ کیفیت اللہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ کریم خفا نہ ہو. فلما قضا زید منہا وطرا, جب حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی, ان سے علیحدگی اختیار کر لی, زوجناک, کہا ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ ان کا نکاح اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. زوجناک, کہا ہم نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے, کرامات میں سے, ان کے مقامات میں یہ بات بھی جلو حروف میں ہے کہ ان کا نکاح اللہ کریم نے کر دیا تھا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج. اے میرے نبی, تو آپ پر تو لوگ طعنے ماریں گے, کفار آپ کی مسخری اڑائیں گے, مشرقین آپ کو طعنے دیں گے, لیکن آپ کے طفیل قیامت تک مومنین سے یہ بوجھ اٹھ جائے گا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, نہ اس کے حقوق اسے حاصل ہوتے ہیں, اور اس کی بیوہ یا اس کی متعلقہ سے عدت کے بعد والد یا دوسرا بھائی نکاح کر سکتا ہے, اس کا والد بھی نکاح کر سکتا ہے, وہ اس کی بہو شمار نہیں ہوتی, وہ کام خاتون ہے, وہ جس کا بیٹا ہے اس کی بہو ہے, جس نے متبنہ بنایا اس کی بہو نہیں ہے. تو قیامت تک یہ بوجھ مسلمانوں سے اٹھ جائے گا. اللہ کے نبی نے تو طعنے سہے کہ ہم سے بوجھ اٹھ جائے, اور ہم حضور کی سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے, یہ کام سنت کے مطابق کروں گا تو ناک کٹ جائے گی, وہ ناک تو اڑی رہ جاتی ہے, اتباع رسالت چھوٹ جاتا. اللہ اللہ اللہ, واللہ حق ان تخشاہ, یہ مقام اللہ کا ہے صرف کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے, کسی بات کو وہ ناپسند نہ فرما لے, اس بات سے ڈرا جائے, یہ حق اللہ کا ہے. فلما قضى زید منها وتر, حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جب نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مار ادا فرمایا تھا, غالباً 4 تولے سونا, 18 تولے چاندی, ایک زنانہ جوڑا, ایک سواری کا جانور, 25 سیر آٹا, 5 سیر کھجوریں, یہ مہر تھا حضرت زینب کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عطا فرمایا. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ شرعی مہر کوئی فکس نہیں ہے, مہر حیثیت کے مطابق ہوتا ہے, شادی کرنے والے بندے کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اور مہر کی فلسفی یہ ہے کہ جو خاتون شادی کر کے کسی کے گھر جا رہی ہے, اس گھر کی ملکیت میں اس کا حصہ ہو جائے, وہ گھر کی مالک بن جائے, مہمان نہ رہے. اب تو باقی کاموں میں تو کسی کو شریعت نظر نہیں آتی, اور جب نکاح ہوتا ہے تو مار شرعی ہوگا, شرعی کتنا ہے, 32.5 روپے, اس وقت کے 32.5 دینار یا درہم جو بھی کہو وہ لاؤ, اور آج ان کو بیچ کر تو میرا خیال ہے آپ آدھا اسلام آباد خرید لیں, وہ تو سونے کے ہوتے تھے سکے, جو آج انہیں بیچا جائے تو ان کی قیمت کہاں جاتی ہے. یہاں سب کہتے ہیں جی حق مار شرعی, حق مار یہ ہے کہ جو خاندان بیاہ کر لے جا رہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہو, غریب ہے تو غریب کے مطابق ہو, امیر ہے تو امیر کے مطابق ہو. اور علماء نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ اگر اس خاتون کو اس مار پہ گزارا کرنا پڑے تو کم از کم اس کے 1 مہینے کے سارے اخراجات اس کے سٹیٹس کے مطابق پورے کرتا ہو. لہذا مار شرعی کوئی مقرر نہیں ہے, نہ 2 آنے, نہ 4 آنے, نہ 10 روپے, نہ 10,000 روپے. شادی کر کے جو لے جا رہا ہے, جس نے مار دینا ہے, اس کی حیثیت کے مطابق مار کا ہونا یہ شرعی مار ہے. ورنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 تولے تو آپ نے سونا دیا, 4 تولے سونا کتنے کا ہے, 18 تولے چاندی دی, 4 تولے سونا بھی آج 2 لاکھ کا تو بن جاتا ہے, 18 تولے چاندی بھی اس کے ساتھ تھی, ایک سواری کا جانور بھی تھا, ایک جوڑا زنانہ کپڑے بھی تھے اچھے, 25 سیر گندم کا آٹا بھی تھا, 5 سیر کھجور بھی تھی, تو یہ سارے کا حساب لگائیں تو کتنا بنتا ہے, آج کے حساب سے ریٹ نکال کے دیکھ. تو گویا آپ نے اپنی شان کریمی کے مطابق مار دیا. تو مار اس لیے ہے کہ گھر میں جتنے بچے جتنے صاحب خانہ ہوتے ہیں سب کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, یہ کمرہ میرا ہے, یہ جائیداد میری ہے, ہمارے کاشتکاروں کے بچے کہتے ہیں یہ بھیڑ میری ہے, یہ بھینس میری ہے, یہ گائے میری ہے, یہ چیز میری ہے. جو مہمان آتا ہے اس کا تو گھر میں کچھ نہیں ہوتا, وہ 2 دن رہے, 4 دن رہے, مہینہ رہے, اسے چلے جانا ہے. جو خاتون بیاہ کر آتی ہے اس میں گھر میں سے اس قدر حصہ دے دو کہ اس گھر میں وہ بھی کہے کہ میں اس گھر کی باسی ہوں، یہاں یہ میرا ہے، یعنی وہ مہمان نہیں آئی، وہ مستقل طور پر اس گھر کی مالکہ بن کر منتقل ہوئی ہے، تو کم از کم اتنا مہر اسے دے دو کہ وہ بھی اس گھر میں مالکہ بن کر رہے اور اسے مالکہ ہی سمجھ کر رکھو. یہ رویے درست نہیں ہے کہ نکاح تک تو وہ بڑی پری جمال ہوتی ہے اور جب نکاح کر کے گھر آ جائے تو پھر بڑی بوڑھیاں کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہمارے گھر آ گئی، جب سے آئی ہے ایک بھیڑ مر گئی، دو بکرے مر گئے. بھیڑ بکرے پہلے نہیں مرا کرتے تھے، بعد میں نہیں مریں گے. تو یہ رویے ہمارے غیر اسلامی ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. اور ہم اصلاح کرتے ہیں دوسروں کی، اپنے گھروں میں اپنی اصلاح کیجئے، سب کی ہو جائے. ہر کوئی اپنی اپنی اصلاح کرے، سب کی ہو جائے. ہر کوئی دوسری کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں، اس کی اپنی بھی نہیں ہوتی. سو یہ مومنوں پر تو بہت بڑا احسان ہو گیا اللہ کا کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے اگر وہ طلاق دے دیں یا بیوہ ہو جائیں تو شادی کر سکتے ہیں. اسی طرح منہ بولے بیٹے جائیداد کے وارث نہیں ہوتے. وکان امر اللہ مفعولا، یہ کام تو ہونے ہی والا تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے. یہ عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی کہ آپ نے یہ کام کر کے دنیا کو دکھایا اور قیامت تک دنیا کے لیے ایک طرز عمل، ایک طریق عمل، ایک راہ عمل واضح فرمائے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. کسی نبی کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو بات اللہ نے تکویناً یا تشریعاً فرض فرما دی، اللہ کے حکم سے ایسا ہونا ہی ہے. یہ تکوین ہے کہ بغیر بندے کے، بغیر اسباب کے اللہ کی طرف سے ایسا ہونا مقرر ہے، وہ ہوگا. یا تشریعاً اللہ نے ایک کام کرنے کا حکم دے دیا، ایسا کرنا پڑے گا. نبی اس پر بہرحال عمل فرماتا ہے اور نبی پر اس بات پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. یہ امر بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا، یہ متبنا کے جو ناجائز طریقے تھے انہیں اللہ نے ختم کرنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور وہ ختم ہو گئے. اب لوگ خوش ہوں یا ناراض، اس کی نبی کو کوئی پرواہ نہیں. نبی اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، لوگوں کی شاباش کا نہیں. وکان امر اللہ قدر مقدور، اللہ کا تجویز کیا ہوا جو کام ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. یہاں دو راہیں بن جاتی ہیں، امر اللہ قدر مقدور، اللہ کا تجویز کیا ہوا کام ہو کر رہتا ہے، یا زندگی کی دو راہیں بن جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود تجویز کرے، حالانکہ تجویز کرنے کا حق اللہ کو ہے، مخلوق اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، جو وہ چاہے وہ فیصلہ کرے. ہم چاہتے ہیں میں فیصلہ کروں، تو ہمارا طرز حیات ہوتا ہے تجویز. ہم خود تجویز کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، عموماً وہ ویسا نہیں ہوتا. ہم ساری زندگی پریشان رہتے ہیں، ساری زندگی پریشان. شکوہ کیا ہوتا ہے، وہ جی مجھے اللہ نے کیا دیا، مجھے اللہ نے مجھ پر کون سا، ساری زندگی میں تو بیماریوں میں مبتلا رہا، مقروض ہو گیا، بھوکا رہا، فلاں اسی میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میرا فلاں دوست مر گیا، مجھے گھر سے نکلنا پڑا، میں پردیس چلا گیا. یہ ساری شکایتیں ہمارے دامن میں رہ جاتی ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ ہے زندگی کو تجویز کر کے گزارنا، یہ طریقے تجویز ہے. دوسرا طریقہ ہے طریق تفویض، جس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا وہ ہوگا، لہذا تم اپنے امور اللہ کے سپرد کر دو، سوکھے رہو گے. طریق تفویض یعنی اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کی طرف سے جو آئے اسے خوشی خوشی برداشت کر لینا، اس میں تکلیف کوئی نہیں. مفلسی آئے یا امارت آ جائے، دولت ہو یا نہ ہو، کام ہو یا نہ ہو، صحت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں بندہ سوکھا رہتا ہے، خوش باش رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، یہ ہو رہا ہے، الحمدللہ. اللہ مجھے اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے، اعمال کی توفیق عطا کرے. تو یہ کائنات میں جو ہونا ہے ہونا ہے، مرنے والے نے مرنا ہے، پیدا ہونے والے نے پیدا ہونا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہونی ہے. تو اس پہ راضی رہنا سیکھ لے تو آسان ترین زندگی ہو جاتی ہے. یہ دو طریقے ہیں، طریق تجویز اور طریق تفویض. تجویز کرنا اللہ کا حق ہے، جو وہ چاہے ویسا ہو کے رہتا ہے. بندے کا کام ہے اللہ کے سپرد کر دینا، تفویض کہتے ہیں سپرد کر دینے. طریق تفویض زندگی کا آسان ترین راستہ ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ کفا باللہ حسیبا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچاتے ہیں. نبی اللہ کے، ہر نبی کا علیہ السلام، اللہ کے ہر نبی کا تعلق ایک طرف اللہ سے جڑا ہوتا ہے، دوسری طرف مخلوق سے ہوتا ہے. مخلوق میں یہ استعداد نہیں کہ ہر مخلوق خود بخود اللہ سے تعلق قائم کر لے. اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، مخلوق بہت ادنا ہے، بہت نیچے ہے، براہ راست تعلق پیدا نہیں کر سکتی. نبی واحد وہ واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک طرف تعلق اللہ سے ہوتا ہے، دوسری طرف مخلوق سے ہوتا ہے. اللہ سے لیتا ہے، مخلوق کو عطا فرماتا ہے. یبلغون رسالات اللہ، منصب نبوت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ کی مرضیات، اللہ کا دین اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق کو پہنچا دیتا ہے. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کی اطاعت، اس کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کمی نہ ہو. باقی اللہ کے سوا انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی کہتا ہے ہم قتل کر دیں گے، قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی مینے دیتا ہے، کوئی ایزائیں دیتا ہے، جو بھی ہو جائے ان کی نظر اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے. مخلوق سے ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ مخلوق کو دکھاتے بھی، اب یہی ہجرت کا معاملہ دیکھ لو. مسلمانوں کو جب بہت تنگی ہوئی مکہ مکرمہ میں، انصار مدینہ نے عرض کی کہ مدینہ آ جائے، اصحاب نے جانا شروع کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اجازت چاہی کہ میں ہجرت کر لوں، فرمایا نہیں، آپ یہیں رہیں. اب تنگ آ کر کفار نے آخر فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے کا کوئی ایک نوجوان، دو نوجوان ہر قبیلے کے لے لیے جائیں، جو بہادر جری اور تلوار کے دھنی ہوں، اور رات کو حضور کے کاشانے اقدس کا محاصرہ کر لیا جائے، اللہ صبح جب اٹھیں تو حضور کو قتل کر دیا جائے. تو بنو ہاشم ہر قبیلے سے کہاں بدلہ لیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے خون بہا پر تو ہم انہیں دیتے دیں گے. تب تک اللہ نے اجازت نہیں دی. اور جب گھر کا محاصرہ ہو گیا، رات کی تاریکی چھا گئی، مختلف قبائل کے نوجوانوں نے تلواریں سوز کر گھر کا گھیرا کر لیا، تو فرمایا میرے حبیب آؤ ہجرت کرو. اللہ کی قدرت ہے کہ حضور ان کے درمیان سے نکل گئے، انہیں خبر ہی نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، وہاں سے انہیں ساتھ لیا، اور آگے سارا ہجرت کا واقعہ آپ جانتے ہیں. کہ غار ثور میں آپ نے وہاں آرام فرمایا. اب غار ثور بہت سے ساتھیوں نے جو حج پر گئے ہیں اللہ نے دکھائی دیکھی ہوگی, کوئی ایسی چھپنے والی جگہ نہیں ہے, غار ہے اندر سے تھوڑی سی کھلی ہے لیکن وہ ڈیڑھ دو فٹ کا اس کا دروازہ وہ کھلا ہے, باہر سے نظر آتا ہے. تو کفار تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے, اللہ نے حفاظت کے لیے مکڑی سے کہا جالا تھا اندر, ان کو بتایا کہ تمہاری تو یہ حیثیت بھی نہیں کہ یہ جالا توڑ کر جا سکو. دنیا کی عظیم ترین ہستی کی, دو عالم کی عظیم ترین ہستی کی, بعد از اللہ کریم عظیم ترین ہستی کی, مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی, آخری نبی کی حفاظت ہو رہی ہے, مکڑی نے جالا تن, کبوتری نے دو انڈے دے دیے گھونسلے بنا کر, اور مشرکین دروازے سے ناکام واپس چلے گئے. یہ اس کی اپنی حکمت ہے, اس کی اپنی قدرت ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں. تو فرمایا نبی کا منصب جلیلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ سے متعلق ہے, دوسری طرف مخلوق سے متعلق ہے, اللہ کی باتیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور اس طرح پہنچاتے ہیں کہ بہو بہو کوئی تانے دے گا, کوئی ناراض ہوگا, کوئی دشمنی کا کسی کی پرواہ نہیں کرتے سوائے عظمت کے. اور یہ بھی یاد رکھو وکفا باللہ حسیبا, حساب بھی اللہ ہی نے لینا ہے, کسی نے نہیں لینا. یہ جو لوگوں سے ڈرتے رہتے اور اللہ کی اطاعت چھوڑ بیٹھتے ہو, ان لوگوں نے آپ کا حساب نہیں لینا, حساب آپ نے اللہ کریم کے سامنے جا کر دینا. اور یہ جو کہتے ہیں جی یہ اس سنت پر عمل ہوگا تو معاشرہ کیا کہے گا اور لوگ کیا کہیں گے اور برادری کیا, نہ برادری نے آپ کا حساب لینا ہے, نہ معاشرے نے لینا ہے, نہ لوگوں نے لینا ہے, آپ نے جواب دینا ہے اس کی عظیم بارگاہ میں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, آپ میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں, جو آپ کے بچے ہوئے وہ بچپن میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے اور کوئی ان میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے, یعنی آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آپ کے فرزندان ارجمند بچپن میں وفات پا گئے اور آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, یعنی وہ جو آپ کے بچے تھے اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہیں ان پر, اور وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے, ان میں سے کوئی مرد نہیں بنا, جوان نہیں ہوا. لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں اللہ نے آپ کا نام نامی لے کر متعین کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ہاں آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ عام مرد نہیں ہیں, عام باپ نہیں ہیں, عام انسان نہیں ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. اور رسول بھی وہ جن پر آ کر نبوت و رسالت تمام ہو گئی, خاتم النبیین, سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. اس کی تشریح مشکات شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ ایک بہت خوبصورت عمارت ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بہت خوبصورت عمارت ہے, کوئی دیکھنے والا اس کے گرد گھومتا ہے تو اس میں ایک سل کی جگہ ایک کونے میں یا دیوار میں خالی ہے, تو بہت خوبصورت ہے لیکن کہتا ہے یار ایک جگہ خالی ہے. فرمایا مجھے بھیج کر اللہ کریم نے, میں وہ سل ہوں, آنا تلک اللبنہ تھا, میں وہ سل ہوں جسے اللہ نے وہاں لگا دیا اور وہ عمارت نبوت کی جو تھی وہ مکمل ہو. اب اس کے بعد کسی نبوت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. حضور اکرم کے بعد بے شمار لوگوں نے دعوی نبوت کی اور ابھی تک کرتے جا رہے ہیں لیکن سب جھوٹ ہیں. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس جھوٹے کذاب نبیوں سے اگر کوئی یہ دلیل پوچھے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ کسی دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب حضور نے طے کر دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو ایک ہمارا آج کل کا جو ایک علمی حلقہ ہے، خود کو بڑا عالم سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا علم محض جہالت، تو وہ ایک دلیل بناتے ہیں کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے اگر نبی آتے رہیں تو کیا حرج ہے، نیکی ہی بتاتے ہیں، بھلائی ہی بتاتے ہیں. اس دھوکے میں کچھ عرصہ علامہ اقبال مرحوم بھی رہے، ان کے والد ماجد بھی قادیانی ہو گئے تھے، علامہ صاحب بھی ہو گئے تھے، ان کے چچا بھی ہو گئے تھے، ان کے چچا تو پھر قادیانی ہی مرے، ان کے بیٹے اب ہیں وہ اب بھی قادیانی ہیں، لیکن علامہ صاحب ان کے والد ماجد اور جن کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور یہ واپس آ گئے اور ایک جملے پر توبہ کر گئے. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رابطہ رکھتے تھے، وہ نابغہ روزگار ہستی تھی، متقدمین کی مثال تھے، جو علمی طور پر مسائل کے پوچھنے میں مشورے میں علامہ مرحوم کی طرف رجوع کیا کرتے. تو یہ بات بھی ان کی خدمت میں عرض کی کہ شاہ جی یہ نبوت اگر کوئی نبی آتے رہیں تو لوگوں کی اصلاح ہی ہوگی، اور یہ مرزا صاحب بھی باتیں تو بڑی اچھی بتاتے ہیں اور ان کے لوگ بڑی سختی سے اس پہ کاربند بھی ہیں، نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، روزے بھی باقاعدگی سے، جو مرزا حکم دیتے ہیں اس پہ جان لڑا دیتے ہیں. شاہ صاحب نے بڑا مختصر سا جواب دیا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کسی اور کو نبی ماننے سے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ختم ہو جائے، پھر جیسے اور نبی آئے گزر گئے، حضور بھی آئے گزر گئے، پیچھے اور بھی آ رہے ہیں، آپ کی جو خصوصیت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کو آپ نے تمام کر دیا، وہ خصوصیت ختم ہو جائے. تو علامہ صاحب علمی لوگ تھے، ایک جملے سے بات فلسفے کی تھی، سمجھ گئے. پھر تو آپ بے مثال نہیں، بے نظیر مخلوق میں بے مثال نہیں رہیں گے، پھر تو سارے جیسے نبی ہیں ویسے ہو جائیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شیخ کو یہ جو لقب آپ دیتے ہیں نا ابا جی تو بابا جی، یہ جائز نہیں ہے. آپ کے ابا وہی ہیں جو حقیقی ہیں اور آپ کے بابا جی وہی ہیں جو ہیں، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں نہ شیخ کو دھوکہ دیں، جو رشتہ ہے وہ قائم رکھیں. رشتہ یہ ہے شیخ کا مرید کے ساتھ کہ وہ اللہ و اللہ کے رسول کی بات اسے پہنچائے، اسے سمجھائے، اسے ترغیب دے، اس سے محنت کرے. مرید کا کام ہے اسے قبول کرے، اس پر محنت کرے، ان کے کیفیات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں وہی. تو بعض لوگ میرے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے، میں ہر بندے کو جھڑکتا تو نہیں، لیکن مجھے دو چیزیں سخت ناگوار گزرتی ہیں، خام خواہ جو بابا جی ابا جی کہتے ہیں وہ ناگوار گزرتا ہے، ای میل آتی ہے اس میں بھی ڈیئر فادر لکھتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. خلاف شریعت کام کرنے میں راحت کہاں سے؟ یا پھر بہت بڑھا چڑھا دیں گے، کوئی گھٹنے کو ہاتھ لگا رہے، کوئی یار اللہ کا خوف کرو، مخلوق ایک سی ہے، ہم سب مخلوق ہیں، آپ بھی مخلوق ہیں، میں بھی مخلوق ہوں، احترام و ادب کی حدود ہیں، اپنے سے بڑے کا، اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے کا، اپنے بزرگ کا، ہر بزرگ کا احترام کرنا احترام کی حدود و قیود ہے. کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا جاتا، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. کلی غیر مشروط اطاعت اللہ کے رسول کا، اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے. مرشد کی اطاعت شریعت کی محتاج ہے، جو شریعت کے اندر وہ حکم دے گا وہ مانا جائے گا، شریعت کے خلاف کوئی مرشد ہو یا کوئی ہو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، مرشد کے احکام اس کے اندر ہوں گے تو مانے جائیں گے. تو فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, اور رسول بھی وہ جس نے سلسلہ رسالت و نبوت کو مکمل کر دیا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حضور کی کوئی بات قابل عمل نہیں سمجھ رہے تو کوئی اور نبی اور رسول آئے گا تو وہ آپ کو کوئی نیا طریقہ بتا جائے گا, یہ نہیں ہوگا. رسالت قیامت تک ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہے گی. آج کل تو مسئلے بڑی نزاکتیں اختیار کر گئے اور بڑے عجیب عجیب کام ہوتے ہیں. تمام انبیاء سب پر موت واقع ہوئی لیکن عام آدمی کی طرح مردہ نہیں ہے. ہر نبی اپنی قبر میں برزخ میں حیات برزخ کے ساتھ زندہ ہے, ان ارواح مبارکہ ان کے وجود آئے مبارک میں موجود ہیں. یہ تو تمام انبیاء کو یہ کمال تو حاصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نہ صرف برزخ میں روضہ اثر میں زندہ ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج اسی شان سے چمک رہا ہے جس طرح آپ کی دنیاوی زندگی میں تھا, اور اسی طرح پوری عالم انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا, اور اسی طرح جو اطاعت اور اتباع کرے گا وہ اللہ کی رضا پائے گا, جو نافرمانی کرے گا اللہ اس سے پوچھ لیں گے اور اسے جواب دہی اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دہی ہوگی. وکان اللہ بکل شیئن علیما, ان سارے بھیدوں ان سارے رازوں باتوں کی ان نزاکتوں ان سب چیزوں سے اللہ کریم خوب واقف ہیں. تم اندازے لگا سکتے ہو یقینی علم اللہ کریم کو ہے, اور یہ آپ کا اختصاص ہے. ابھی کی انبیاء کی بھی نبوتیں چلتی رہیں, کسی کی 100 سال کسی کی 200 سال کسی کی 500 سال. میرے خیال عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاید 500 سال کا فاصلہ ہے, تو 500 سال تک تو نبوت عیسوی ہی رہی, تھوڑی رہی بہت رہی جیسی بھی رہی, لیکن دین عیسوی ہی تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اب فرمایا خاتم النبیین, سلسلہ نبوت کمال کو پہنچ گیا, مکمل ہو گیا, تمام ہو گیا. اب لوگوں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کہ وہ تمہیں کوئی اور طریقہ سکھائے. تمہارے پاس سوائے اتباع محمد الرسول اللہ کے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں, اور نہ قیامت تک ہوگا. تمہیں کوئی چیز پسند ہے یا نہیں تمہاری پسند پہ فیصلے نہیں ہوں گے. ہر چیز کی حقیقت اللہ جا وکان اللہ بکل شئین علیما, ہر چیز کی حقیقت سے اللہ کریم خود واقف ہیں, اور جو احکام اللہ نے دیے جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے جو حضور نے فرما دیا وہ بھی وہی الہی ہے. قرآن کریم وہی ہے, حدیث پاک بھی وہی الہی ہے. یہ وہی مطلب ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے. اس میں الفاظ بھی اللہ کریم کے ہیں, معنی بھی اللہ کریم کے. وہی غیر مطلب وہ ہے جس میں معانی اللہ کریم کی طرف سے, الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن وہی بھی وہ حدیث بھی وہی ہے, اور بے شمار احکام حدیث سے اخذ ہوتے ہیں. قرآن نے تو کہہ دیا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. اب یہ کہاں سے متعین ہوگا کہ نماز کے 5 اوقات کون سے ہیں, نماز کی رکعت کتنی ہے, نماز میں پڑھا کیا جائے گا, کس رکعت میں کتنے سجدے ہوں گے, کتنے رکوع, یہ ساری تفصیل کہاں سے آئی؟ یہ ساری حدیث پاک سے آئی, ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا, آپ کے عمل سے بتلایا اور سکھلایا سب کو. بے شمار مسائل ہیں جن کی بنیاد قرآن نے اجمالی حکم دے دیا, تفصیل ساری حدیث شریف میں آئی. اس لیے حدیث بھی وہی ہے, اور حدیث شریف کا انکار بھی قرآن کے انکار کے برابر ہے. تو فرمایا تم ان امور کی باریکیوں کو نہیں جانتے, یہ اللہ کا کام ہے. تمہارا کام اطاعت کرنا, ماننا, اور خلوص دل سے پیار سے محبت سے اس پر عمل کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.